بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ البقرہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں آیت نمبر 21 ہم نے شروع کی تھی، آج وہیں سے شروع کر رہے ہیں بات کو کچھ دہراتے ہوئے. اے لوگو، اپنے اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم اس کے غضب سے بچ سکو. اس میں میں نے کچھ حقیقتوں کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بندگی کا حق اس لیے حاصل ہوا ہے کہ وہ ہمارے خالق ہیں، اور دین کی حقیقت یہی ہے. اگر دیکھا جائے دین کی پیدائش، دین کا تصور، دین کا مقدمہ قائم اس بات پر ہے کہ کوئی خالق ہے. تو اگر کوئی خالق نہیں ہے تو دین نہیں. مثلا کسی ملک میں اگر بادشاہ نہیں ہے، قانون نہیں ہے، ریاست نہیں ہے تو قانون نہیں. ایسا ہی اگر خالق کائنات نہیں ہے تو دین نہیں. تو دین کی بنیاد پڑتی ہی تخلیق کے عقیدے سے ہے، اور تخلیق کے بعد پھر تخلیق کرنے والے کے حقوق کی وجہ سے. ایک لفظ میں یوں کہیے کہ حقوق اور ذمہ داریاں، دین اور دینداری ایک لفظ میں اگر بیان کی جائے تو وہ رشتے کا احساس ہے، وہ رشتے کا احساس، تعلق کا احساس. کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص میرا باپ ہے تو یہ تعلق ہے جو حقوق و فرائض کی دنیا قائم کر دیتا ہے. یہ آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ یہ نہیں، کیا ہے؟ صرف ایک رشتہ تھا جس نے ایک شخص کو میرا باپ بنایا، اور حقوق و فرائض کی ایک لمبی ذمہ داریاں اس کے اوپر بھی اور میرے اوپر بھی ڈال دیں. تو اگر رشتہ تخلیق موجود نہ ہو تو کوئی حقوق و فرائض نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے، اور کوئی دین نہیں ہوگا. تو اس لیے دین کی حقیقت اپنی حقیقت میں اس رشتے پر کھڑی ہے جو خالق اور مخلوق کا رشتہ. رب کا تصور بھی اسی سے پیدا ہوتا. تو جدید الحاد کے پاس ایک مضبوط دلیل بن سکتی ہے اگر وہ کریٹر کا انکار کرنے میں کامیاب ہو جائے. لیکن جتنا لٹریچر آج تک میری نظر سے گزرا ہے اس میں وہ ایک دلیل بھی فراہم نہیں کر سکے خدا کے انکار کی. چند سوالات ہیں اور ان سوالات کے لیے جواب چاہیے بس، کہ دنیا میں ظلم کیوں ہے، دنیا میں بچوں کو بیماریاں کیوں آ جاتی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہیں تو پھر عدل کیوں قائم نہیں ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا ہے تو اس تخلیق میں نقص نہیں ہونے چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھاپے میں کمر درد کرنے لگ جاتی ہے، بعض کی جوانی میں کرنے لگ جاتی ہے، اس کا مطلب ہے تخلیق میں نقص ہو گیا. اگر اللہ تعالیٰ تھے اور دین ہے تو پھر سارے دین ایک جیسے ہونے چاہیے، مختلف کیوں ہو گئے؟ یہ سوالات اس طرح کے. تو ان سوالات کے جواب دیے جا سکتے ہیں، لیکن جو اصل بات ہے وہ کریٹر کا انکار ہے، اس لیے ان کا ایک بڑا حصہ الحاد کا خدا کے انکار پر کھڑا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ خدا کا انکار ہو جائے، لیکن آج تک وہ اس کے لیے کوئی دلیل فراہم نہیں کر سکے. اور دوسری جو چیز ہے اس آیت میں بڑی اہم، وہ لعلکم تتقون ہے. لعلکم تتقون کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے غضب سے بچ جاؤ، خدا کی ناراضی سے بچ جاؤ. اور خدا کے غضب کا اظہار دنیا میں رسولوں کے زمانے میں ہوتا رہا، اور آخرت میں قیامت کی صورت میں ہونا. معافی چاہتا ہوں. تو اس سے بچنے کے لیے کہا جا رہا. تو گویا جس نے بندگی اختیار کر لی اپنے رب کی، اپنے خالق کی، اس رب کی جو اس اب ہمارا خالق ہے، تو وہ خدا کے غضب سے بچ جائے گا. چوتھی بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہاں کسی قوم قبیلے کے خدا کا تعارف نہیں کروا رہے ہیں، بلکہ یہ جو ربکم اللذی خلقکم یا رب السماوات والارض یا رب العالمین کر کے الفاظ آتے ہیں، وہ دراصل اس بات کو کہنے کے لیے آتے ہیں کہ قرآن مجید اس کسی فرقے کے، کسی مسلک کے، کسی مذہب کے خدا کی بات نہیں کر رہا، بلکہ حقیقی خدا کی بات کر رہا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے، تم سے پہلوں کو بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ باتیں میں نے عرض کی تھیں، اب آگے بڑھتے ہیں۔ الذی جعلکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ وہی رب جس نے تمہارے لیے زمین کو فراش بنایا، بچھونا بنایا، بچھونا بستر جو بچھا کر ہم سوتے ہیں اس کے لیے بولا جاتا ہے، تو زمین کو فراش کی طرح بنایا گیا ہے۔ بس سما بنا، اور آسمان کو چھت بنایا۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا۔ فاخرج به من الثمرات، اور اس پانی کے ذریعے سے بہت سارے پھل میوے اگائے۔ رزقن لکم، تمہارے لیے رزق کے طور پر۔ تو اب تم اللہ کے شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم باتوں کو سمجھتے ہو، جانتے ہو۔ ایک بات سائنس کے حوالے سے واضح کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں اب دو جملے اللہ تعالیٰ نے ایسے بولے ہیں کہ جو سائنس والوں کے کان کھڑے کر دیتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فراش بنایا ہے اور آسمان کو چھت بنایا۔ وہ کہتے ہیں چھت تو ہے ہی کوئی نہیں، نیلی سی تو آپ کو چیز نظر آتی ہے، وہ تو روشنیوں کا ایفیکٹ ہے، جو حقیقت میں وہاں آسمان نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اوزون لیئر بھی موجود ہے۔ اوزون لیئر کیا کام کرتی ہے؟ چھت والا کام کرتی ہے، جتنی خطرناک شعائیں ان کو واپس بھیج دیتی ہیں۔ اوپر سے کوئی ٹوٹا ہوا ستارہ آتا ہے تو وہ اس کو ریزہ کر دیتی ہے۔ چھت کا کام محفوظ کر رہی ہے، دھوپ سے بچاتی ہے، بارش سے بچاتی ہے، یہ ہماری چھت جو ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے چھت بنائی وہ کام کر رہی۔ تو اب وہ آدمی اس چھت کو سمجھ کر آسمان کو بھی ایسی چھت سمجھنے لگ جائے تو ایک غلط فہمی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن سما اپنی حقیقت میں ایک چھت ہے، جو چھت کردار ادا کرتی ہے۔ وہ ہمارے کئی خطرناک شعاؤں سے بچا رہی ہے، کئی بڑے بڑے اوپر سے ٹوٹ کر آنے والے ستاروں سارے کو ٹکڑوں سے بچا رہی ہے، وہ ریزہ کر دیتی ہے۔ تو اس طرح سے چھت والا کردار وہ ادا کر رہی ہے، لیکن اپنی طرز کی ایک چھت ہے۔ زمین فراش ہے، بچھونے کی طرح ہے۔ اس سے وہ ذہن بن جاتا ہے کہ اچھا، جس طرح یہ میری ٹیبل سیدھی بچھی ہوئی ہے، شاید زمین بھی اس طرح سے بچھی ہوئی ہے۔ انسان کا ذہن چلا جاتا ہے ادھر، حالانکہ اس کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ سونے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ، فراش بچھا کر چٹائی پر بیٹھ بھی جاتے ہیں، اس پر کھانا بھی کھا لیتے ہیں، اس پر لیٹ بھی جاتے ہیں۔ پرانی فراش جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے، چٹائی بچھائی، سو گئے، کھانا بھی کھا لیا بیٹھ کر، لیٹ بھی گئے، گپ شپ بھی لگانے کے لیے مجلس جما لی۔ فراش کا یہی کام ہے۔ تو زمین کو بیٹھنے، اٹھنے، رہنے، سہنے کے لیے ایک جگہ بنا دی ہے۔ اگر فرض کر لیجئے کہ ہر جگہ کیل ہی نکلے ہوئے ہوتے تو فراش نہ ہوتا، یعنی کہیں پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہ ہوتی۔ تو اس کو بنایا اس طرح سے گیا ہے۔ پہاڑوں کے آگے حکمت آئے گی، پہاڑ کس لیے بنائے گئے، راستے کس لیے بنائے گئے۔ اگر زمین بالکل چٹیل بنا دی جاتی تو پرانے انسانوں کے لیے راستہ بنانا ہی مشکل ہو جاتا۔ جب تک لینڈ مارکس نہ ہو راستے نہیں بن سکتے، یا بن سکتے ہیں؟ صحراؤں میں پھر کیا کرنا پڑتا تھا؟ ستاروں کو نشان بنانا پڑتا تھا۔ یہ حقیقتیں ہیں دنیا کی۔ تو زمین اس میں کوئی شبہ نہیں کہ فراش، رہنے کے لیے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے، یہاں گھر بنا کے ہم رہ رہے ہیں، کتنے بڑے بڑی بستیاں آباد کر لی ہم نے، بلکہ اب تو بستیاں چھوٹا لفظ ہے، ملک اتنے بڑے بڑے کہ عربوں کی تعداد یہاں انسانوں کی رہتی ہے۔ یعنی ہمارا ہی ملک دیکھ لیجئے، 28 کروڑ عوام۔ تو یہ فراش، یعنی رہنے کے قابل، اٹھنے بیٹھنے کے قابل ایک زمین بنا دی ہے۔ اس کی ساخت اس طرح سے بنائی ہے، اس کی ساخت آسمان جیسی نہیں ہے کہ بس ایک اوزون کی لیئر، بلکہ اس کی زمین بچھونے کی طرح بچھی ہوئی ہے ہمارے پاؤں کے نیچے، اس پہ ہم چلتے ہیں، کام کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا۔ فاخرج به من الثمرات، پھر اس کے ذریعے سے پھل اگائے۔ یہ ظاہر ہے کہ سادہ سا جملہ ہے، اس میں کوئی سائنس والوں کو اعتراض نہیں ہو سکتا. رزق لکم، تمہارے لیے رزق کے طور پر. اب دیکھیں جو قرآن مجید کا طرز استدلال ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے، وہ بہت باریک بینی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. عام طور سے قرآن مجید کا جو دلیل دینے کا انداز ہے اس کو اس طرح سے نہیں لیا جاتا، بس ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو چار نشانیاں بتائی ہیں آگے چلے گئے ہیں. جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان سے کوئی دلیل دی ہے تو ایک مجموعہ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ. بہت ہی کم جگہ ہیں جہاں پر صرف ایک چیز زیر بحث آ گئی، اس کی وجہ سے آپ کو سباق میں موجود ہوتی ہے. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورا ایک نظام سا بناتے ہیں کہ دیکھو آسمان بنا، زمین رہنے کے لیے زمین بنی، اوپر چھت بنی ہے، پھر آسمان سے پانی اترتا ہے، تمہارے لیے پودے اگاتا ہے، پھل وغیرہ لاتے ہو، کھاتے پیتے ہو. تو یہ ایک پورا نظام سا ایک جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہیں. یہ نظام بغیر تخلیقی صلاحیت کے اور بغیر سوچی سمجھے منصوبے کے نہیں بن سکتا. یعنی کہیں کوئی ڈھیر لگ گیا اینٹوں کا تو الگ بات ہے، آسمان سے کوئی چیز گری اور ڈھیر لگ گیا، لیکن وہ ڈھیر اس طرح سے گرے کہ وہ ایک چیز چھت بن جائے، ایک رہنے کی جگہ بن جائے، اس میں پانی کا ایک نظام ہو، اس میں بارشوں کا نظام ہو، پودے اگ رہے ہوں، فصلیں بن رہی ہوں، وہاں بھوکے موجود ہیں، بھوکوں کے لیے کھانے کا سامان ہے، پیٹ لگا ہوا ہے، پیٹ میں ہضم کرنے کا نظام ہے، اور جو چیزیں ہم کھاتے ہیں وہ ساری ہضم ہونے کی اس کے اندر چیزیں موجود ہوتی ہیں، سارا کچھ ہے نا. یہ اچانک کیسے ہو جاتا ہے، بلا اسباب کیسے ہو جاتا ہے؟ ہمارے ہاں ڈیزائن تھیری ایک دلیل دی جاتی ہے، وہ اس کا بس ڈیزائن تھیری رہ گیا اس کا نام. وہ ڈیزائن کا مطلب کیا ہے اس کو ذرا گہرائی میں جا کر دیکھنا چاہیے. وہ اتنی باریک بینی کے ساتھ کام کیا گیا ہے کہ مثال کے طور پر آپ ایک چونٹی کے مچھر کو دیکھ لیں، مچھر کے اندر کیا کچھ ہے. وہ کھاتا پیتا ہے، بچے جنتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا کام ہے دنیا کے سنبھالے ہوئے اس نے. تو صرف یہ بات کہ جو چیزیں میں نے کھانی ہیں ان کو میں ہضم کر سکوں. آسمان بنایا ہے تو بارش کا نظام، کھانے پینے کا انتظام کر دیا گیا ہے، یہ سادہ چیزیں نہیں ہیں. اور بعض جگہوں پر تو ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ ہوا کیسے. مثلا فرض کر لیجئے پودے نہ ہوں تو جانور زندہ نہیں رہ سکتے، جانور نہ ہوں پودے زندہ نہیں رہ سکتے. تو یہ اکٹھا ہی کام ہوا ہے، الگ الگ نہیں ہو سکتا. یعنی پودوں کو کاربن ڈائی آکسائڈ چاہیے مثلا، اور جانوروں کو آکسیجن چاہیے. اگر صرف جانور پیدا کر دیے جائیں پہلے تو آکسیجن کہاں سے لیں گے، اور اگر پودے پہلے پیدا کر دیے جائیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ کہاں سے لیں گے. فضا میں یہ دونوں چیزیں پروڈیوس کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو اس طرح سے یہ ایسے گراریوں کی طرح جڑا ہوا ہے نظام. تو اللہ تعالیٰ گراریوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو کس طرح فٹ ہوئی ہوئی ہیں. تو اگر تم اپنی گھڑی کی گراریاں دیکھ کر خود بخود بننے کا تصور نہیں کر سکتے ہو تو جس کائنات کو میں نے اس طرح سے بنایا ہے اس کو تم کیسے تصور کر سکتے ہو. یہ جتنی جگہوں پر بھی استدلال ہے، یہاں خدا کے ہونے کا استدلال نہیں ہے کیونکہ عرب خدا کو مانتے تھے. یہ میرا مفسر کا کام ہوگا کہ اس سے یہ بھی فائدہ اٹھا لے. یہاں اصل میں توحید کے بیان کے لیے آیا تھا. توحید کا بیان کیسے ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے جملہ بولا ہے کہ میں نے زمین بنائی فراش، آسمان بنایا چھت، اور آسمان سے پانی اتارا اور تاکہ تمہارے لیے رزق پیدا ہو، ثمرات. تو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. یہ جملہ فے کے ساتھ بولا گیا ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا. تو پھر تم خدا کے ساتھ، یعنی جو پیچھے بات کہی گئی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ خدا کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانے چاہیے. کیوں؟ اب دیکھیں یہاں چار چیزیں ہیں، زمین، آسمان، بادل اور پھل پودے. یہ ان کے اگر خدا الگ الگ ہوں تو یہ سازگاری ہم مہنگی ہو سکتے ہیں. پورے انسانی تاریخ میں آج تک کوئی ایسا ادارہ نہیں بن سکا جس میں دو برابر کے حکمران موجود ہوں. تو بتایا جا رہا ہے کہ زمین کا خدا بھی وہی ہے، آسمان کا بھی وہی ہے، پانی اتارنے والا بھی وہی ہے، پودے اگا کر رزق فراہم کرنے والا بھی وہی ہے، تو اس لیے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا، یہ اس میں توحید کے اوپر استدلال تھا. اور یہ تم سمجھتے ہو کہ وانتم تعلمون کے الفاظ سے، کہ یہ ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے، تو اب شرک کی نفی کر دی ہے چار مظاہر کو سامنے رکھ کر کائنات کے، کہ ان کو کنٹرولر ایک ہونا چاہیے. اگر ان کا کنٹرولر الگ الگ ہے تو یہ فساد کا شکار ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ موافقت نہیں کر سکیں گے، ہارمنی میں نہیں ہوں گے. ان کو ہارمنی میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ پیچھے سے ایک ہی حکم صادر ہوا ہو کہ پانی نے یہ کام کرنا ہے، بادلوں نے یہ کام کرنا ہے، زمین نے یہ کام کرنا ہے، آسمان نے یہ کام کرنا ہے. اگر فرض کر لیجئے کہ اوزون لیئر ہٹ جائے، کیا بنے گا؟ ساری زندگی برباد ہو جائے گی، کچھ ہی زندہ رہ نہیں سکے گی. تو چھت بنا کا کام اگر نہیں ہے تو سارا نظام تلپٹ ہو جائے گا. بارش کا نظام اگر نہیں ہے تو زندگی ختم ہو جائے گی. اتنا یعنی اتنا پیچیدہ نظام ہے یہ، اتنا گتھا ہوا نظام ہے، آپس میں جڑا ہوا ہے، کہ ایک ایک پیچ اس کا بہت اہم ہے. ایک ایک پیچ یعنی چیزیں فٹ کر دی گئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو تم کہہ رہے ہو کہ بس یہ الگ الگ خدا ہیں ان کے، عربوں کے لحاظ سے میں نے خدا کے اعتبار سے پہلے دلیل دے دی اس میں سے، لیکن عربوں کے لیے یہ توحید کی دلیل کے طور پر آیا ہے. تو گویا پیچھے جو بات چلی تھی کہ اپنے اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا ہے، اور وہ اس ساری کائنات کا رب ہے، اس کی بندگی کی دعوت دی جا رہی، جو اکیلا خدا ہے اور کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ. چونکہ عرب خدا کو مانتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ دلائل اس طرح سے لاتے ہیں کہ دونوں فائدے ہو جاتے ہیں، توحید کا بھی اور خدا کے ہونے کا بھی اس بات ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ قرآن میں صرف توحید کا استدلال کیا گیا ہے، خدا کے ہونے کا نہیں، تو ہم اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن اصل میں توحید کا ہے. اب یہ تو بات ہو گئی بنیادی بات کہ قرآن مجید حقیقی خدا کی بندگی کی دعوت دیتا ہے، حقیقی خدا کو خدا ماننے کی دعوت دیتا ہے، حقیقی خدا کی بندگی اختیار کرنا. بندگی بھی سمجھ لیجئے، عبادت کا لفظ جو ہے اس میں جو آیا تھا وہ بدو، وہ میں نے پوری بات کرنے کے بعد سوچا تھا کہ بیان کروں گا، اس کو سمجھ لینا چاہیے. اس نے بڑے فتنے ہمارے دور جدید میں پیدا کیے ہیں اور پرانے زمانے سے بھی رہے ہیں. بندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کے مقابلے میں، جو میں نے رب کے تین معنی بتائے تھے، ان تین رشتوں میں جڑ جانا. میں نے آج ایک بات مزید عرض کی ہے پچھلے درس کے مقابلے میں رب کے لفظ کے ساتھ اور تخلیق کے پہلو سے، کہ ایک رشتہ وجود میں آتا ہے. رشتہ جب وجود میں آتا ہے تو اس کے نتیجے میں حقوق و فرائض قائم ہوتے ہیں. تو اب رب کے لفظ سے تین رشتے ہمارے قائم ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ، ان تینوں رشتوں کے حقوق و فرائض پورے کرنا بندگی ہے. وہ تین رشتے کون سے ہیں؟ رب کے معنی خدا کے ہیں، اللہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس کے بندے ہیں. دوسرے معنی اس کے مالک کے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے غلام مملوک ہیں. اب میرے پاس اردو میں کوئی لفظ نہیں ہے، عربی کا لفظ بہت اچھا ہے عبد، جو دونوں معنی ادا کرتا ہے، بندے کے معنی بھی ادا کرتا ہے اور غلام ہونے کے معنی بھی. لیکن غلام میں ایک ذرا حقارت زیادہ ہے، عبد میں بھی ہے لیکن ایسی نہیں ہے جس طرح سے ہمارے غلام کی ہے. تو وہ شان انسان کی باقی رہتی ہے لیکن وہ خدا کا بندہ ہوتا ہے. اور تیسری چیز رب کے معنی ہے پالنے والے کے. تو پالنے والے کے ساتھ کیا رشتہ قائم ہوتا ہے؟ کہ ہم پالے ہوئے ہیں، اس پہ رزق کھاتے ہیں. اب ان تینوں کے حقوق و فرائض قائم ہوتے ہیں. خدا کے ساتھ عبادت کرنے کا رشتہ جڑتا ہے، اس کے حقوق خدا کے یہ بنتے ہیں کہ ہم خدا کے معنی ہوتے ہیں ایسی ذات جو مقدس ہے، جس میں کوئی نقص نہیں ہے، قابل عبادت ہے، تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. دوسرا رشتہ جو قائم ہوتا ہے وہ مملوک کے لحاظ سے، ہم اس کے آگے آنسریبل ہیں، وہ ہمیں حکم دے سکتا ہے، ہم اس کی اطاعت کرنے پہ مجبور ہیں، وہ جس حالات میں رکھ دے رہنے پہ مجبور ہیں، وہ جتنی روٹی دے دے اس کے اوپر کانے رہنے پہ مجبور ہیں، وہ جتنی چیز لے کر چھین لے اس کا حکم ہے، ہم تو غلام ہیں. और तीसरी चीज़ पालनहार की मानी है, पालने वाले के, प्रोवाइडर के। तो अब हम नमक खार हो गए, तो नमक हलाली कायम करना ज़रूरी है। किसी के नमक हरामी करना कभी भी पसंदीदा नहीं रहा, इसको शुक्रगुजारी कहते हैं। तो पालने वाले के और तख्लीक करने वाले के एतबार से हम शुक्रगुजार भी बन कर रहे हैं। तो ये तीन रिश्ते हैं, सारा दिन इन्हीं तीन रिश्तों में कायम है, सारा दिन इन्हीं तीन रिश्तों में कायम है। इसके हकूक व फ़राइज़ अदा करेंगे तो आप दीनदार हैं, नहीं अदा करेंगे तो आप दीनदार नहीं। तो बंदगी इस बात का नाम है कि रब को खुदा के एतबार से देखा जाए और उसके हकूक अदा किए जाएँ, और रब को मालिक के एतबार से देखा जाए और उसके हकूक अदा किए जाए, रब को पालने वाले के एतबार से देखा जाए तो उसके हकूक अदा किए जाए। और कुरान मजीद इस बात पर गवाह है कि अल्लाह ताला रब होने के एतबार से सारे फ़राइज़ अदा कर रहे हैं। आगे चलकर मजीद बातें वाज़े होंगी। वो पालने का इंतज़ाम किया तो रोज़ी इस तरह रखी हुई, बता दिया उसने, आसमान से बारिश नाजिल करता हूँ ताकि तुम्हारे रिज़्क पैदा करूँ। ये अलग बात है कि हम निज़ाम इस तरह के बनाते हैं कि उसके बाद मुसीबतें पड़ जाती हैं, लेकिन उसने अपने सारे फ़राइज़ पूरे किए हुए हैं। वो मालिक होने के एतबार से भी, वो रब होने के एतबार से भी यानी खुदा होने के एतबार से भी, और पालनहार होने के एतबार से वो अपने फ़राइज़ पूरे कर रहा है, हर लम्हे पूरे कर रहा है, किसी लम्हे गाफिल नहीं है। हमने अपना हक अदा करना है बस, ठीक है। तो ये वो था जुमला जो सोबदु रब्बकुम या अय्युन्नास सोबदु रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम। तो ओबदु रब्बकुम का मतलब ये था कि अपने रब की इस इन हकूक़ व फ़राइज़ की जो तीन पहलू से बनते हैं उसको अदा करो। हमारे यहाँ इबादत का मफहूम सिर्फ कर दिया जाता है, इबादत करो अल्लाह की, वो एक हिस्सा है उसकी बंदगी का, एक हिस्सा है कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं। इबादत को भी समझ लेना चाहिए कि इबादत के मानी क्या हैं। हमारे यहाँ उसमें बड़ा महदूद मानी कर दिया गया कि सिर्फ नमाज और रोज़ा इबादत है। इबादत एक जामे तसव्वुर है जिसमें सर झुकाना, रकू करना, क्याम करना, कुछ कलमात अदा करना जिसको हम नमाज की शक्ल में करते हैं, ये भी इबादत है। उससे दुआ करके मदद मांगना या ऐसा तआवुन मांगना जो हम इंसान आपस में नहीं कर सकते, मसलन दरियाए रावी में कोई डूब रहा हो, अब तो डूबने के लायक नहीं, लेकिन दरियाए रावी में कोई डूब रहा हो और मुझे आवाज़ दे के साजिद आके मेरी मदद करो, वो आवाज़ नहीं देगा। लेकिन हम अकेले जब होते हैं दरिया में डूब रहे हों तो किसको आवाज़ देते हैं, ये भी इबादत है, इसको दुआ कहा जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि दुआ मुखुल इबादा, तो किसी इंसान से दुआ करना शिर्क हो जाएगा, ठीक है ना। तो दुआ करना इबादत है, नज़र नियाज देना, खैरात करना, ये इबादत है। मैं आपको राज़ी करने के लिए नज़र नियाज करूं दाता साहब के नाम की, अली हजवेरी साहब के नाम की, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के नाम की, तो शिर्क हो जाएगा, उसको खुदा बनाना हो जाएगा। तो खैरात भी सिर्फ इबादत है, अल्लाह के नाम की होगी, ठीक है। वो बदू रब्बकुम का मतलब क्या क्या है उसको अर्ज़ कर रहा कि हमने रकू, क्याम, सजदा इबादत की गरज से उसी के लिए करना है। हमारे दीन में जो ताज़ीमी सजदा था मना कर दिया गया, क्यों? क्योंकि उससे इबादत का तसव्वुर पैदा होता है। बादशाहों के आगे ताज़ीम होती थी एक ज़माने में, लेकिन उसको इबादत नहीं समझा जाता, सिर्फ फरमाबरदारी समझा जाता था। लेकिन बाद में ये बड़े फितने पैदा हुए तो इसलिए उसको रोक दिया गया कि अब वो नहीं किया जाएगा। लेकिन क्याम की इजाज़त है किसी के आगे एहतराम से खड़े होने, लेकिन इबादत की गरज से क्याम ये सिर्फ अल्लाह के लिए, जैसे हम नमाज में करते हैं। तो नमाज हो गई, अल्लाह की राह में खर्च करना हो गया, दुआ हो गया, कुर्बानी करना ये भी सिर्फ अल्लाह के लिए होगी, किसी और के नाम की कुर्बानी नहीं हो सकती। जानवर ज़िबा करना किसी के लिए, किसी के आस्ताने पर, ये भी उसको खुदा मानना है। आपने अल्लाह ही के नाम का जानवर ज़िबा किया लेकिन किसी आस्ताने पर जाकर कर दिया, तो ये भी उस आस्ताने की इबादत हो जाएगी, ये इबादत का मतलब है। और रोज़े रखना ये भी इबादत है, और हिमायत में जान देने के लिए तैयार हो जाना ये भी इबादत है। جس کو جہاد کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے. لیکن ہم جان دینے کے لیے اپنے بچوں کے لیے بھی یہ اس میں شرک نہیں ہوتا, لیکن حقیقی معنی میں جان دینے کا عمل خدا کے لیے ہوتا. اگر مذہبی معنی میں جہاد کیا جائے گا تو وہ صرف خدا کے لیے ہوتا, یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیجیے کہ اسلام کے لیے ہو سکتا ہے. تو یہ عبادت ہے, عبادت اس چاروں پانچوں شکلوں میں اللہ کے لیے کی جائے گی. تو آیت کیا کہہ رہی ہے کہ عبادت یعنی چاروں پانچوں شکلوں کی, غلام ہونے کا تصور یعنی اطاعت فرما برداری, اور تیسری چیز تو عبادت کا تیسرا پہلو ہے کیا تھا بھلا, بھول گئے. عبادت پہلی چیز یاد رکھنے کی چیز ہے, بھولنے کی نہیں ہے. عبادت پہلی چیز جواب دہی اور اطاعت, اور تیسری شکر گزاری, کیونکہ وہ پالنے والا ہے, پرووائڈر ہے, نعمتیں عطا کرنے والا ہے, تو اس کی شکر گزاری کرنی ہے. نمک حرامی نہیں کرنی. تو نمک حرامی میں بھی شرک آ جاتا ہے کہ جب میں نے خدا کی بجائے کسی اور کی عبادت کرنی شروع کر دی تو نمک حرامی ہے. عبادت ہی نہیں کی, نمک حرامی ہے. اطاعت ہی نہیں کی, نمک حرامی ہے. ٹھیک ہے نا, تو عبادت کے سارے پہلو نمک حرامی میں آ جائیں گے, اور مملوک ہونے کے بھی سارے پہلو. مملوک ہونے کا مطلب اطاعت کرنا, حکم ماننا. تو اگر آپ نے اطاعت نہیں کی, اب دیکھیے دونوں میں فرق سمجھ لیجیے. اللہ تعالیٰ نے کہا چور کے ہاتھ کاٹو, یہ عبادت نہیں ہے لیکن یہ اطاعت. اور اللہ نے کہا نماز پڑھو, تو یہ عبادت ہو. تو جو چور کے ہاتھ کاٹنے کے قانون کی پیروی مملوک ہونے کے اعتبار سے, اور بندہ ہونے کے اعتبار سے نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, دین کی یہ حقیقت ہے. اس کو اپنا کر کرنا چاہیے. اور ناشکر گزاری ان دونوں کو جامع ہو جاتی ہے. تیسرا حصہ جو تھا پالنہار کے اعتبار سے, کہ اس نے پیدا کیا ہے, نعمتیں دے رہا ہے, تو اس اعتبار سے جو ہوگا وہ شکر گزاری ہوگی. تو شکر گزاری میں نمک حلالی کرنا ہے, نمک حرامی کرنا نہیں ہے. تو سارے پہلو اطاعت بھی نہیں کریں گے تو نمک حرام ہو جائیں گے, کسی اور کو خدا بنا لیں گے, عبادت کسی اور کی کرنے لگ جائیں گے تب بھی نمک حرام ہو جائیں گے. تو نمک حرامی تیسرے حصے کا لازمی حصہ ہے. تو اب دیکھ لیجیے کہ جو مملوک ہے اس میں ایک اور پہلو آقا اور آنسریبل ہونے کا. تو آنسریبل ہونے سے قیامت ثابت ہو جاتی ہے. میں اگر اپنے گھر میں کوئی ملازم رکھوں اور میں اسے کہوں یہ لو 10 روپے اور جا کر نا بچے کے لیے ٹافی لے کر آؤ, اور وہ ٹافی کھایا, تو میں ڈانٹ سکتا ہوں 100 روپے نہیں, جب اس نے اپنا سگریٹ لے کر پی لیا, تو اب حساب کتاب ہو سکتا ہے. تو مالک ہوتے ہی قیامت کا تصور بھی وجود میں آ جاتا ہے, اور بلکہ تینوں سے آ جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ مالک ہی ہمیں دین کے لفظ سے استعمال کیا, تو اس سے مالک ہونے سے زیادہ اس کا مفہوم ادا ہوتا ہے. تو یہ بنیادی بات کرنے کے بعد کہ تمہیں بندگی حقیقی خدا کی کرنی ہے, مکمل بندگی کی بات کی جا رہی ہے, اور کس خدا کی کرنی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, اور کوئی خالق نہیں ہے, اور زمین و آسمان کا اکیلا مالک وہی ہے, اسی کے حکم پر چل رہی ہے, اور کوئی خدا موجود نہیں ہے. تو توحید والا تصور بیان کرنے کے بعد اگلا جو بڑا مسئلہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تھی. عربوں سے منوانے کے لیے اگلا بڑا مسئلہ, یہودیوں سے منوانے کے لیے, اس وقت کے بنی اسرائیل جو تھے ان سے منوانے کے لیے پہلی مسئلہ توحید تھا, دوسرا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تھی. اس لیے فرمایا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. تو اگر تمہیں کوئی شک ہے جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے اس بندے پر, تو کوئی ایک سورہ اس جیسی بنا کر لے آؤ. ودو شہداکم, اور اپنے شہدا کو بھی بلا لو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو. یہ جو دلیل ہے یہ بھی لوگوں نے بڑی اس میں معنی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اصل میں جو قرآن مجید توحید کی بات کر رہا ہے یہ بھی, اور جو نبوت کی بات کر رہا تھا وہ بھی, اور جو آخرت کی بات کر رہا تھا وہ بھی, تینوں ایک ہستی کے ذریعے سے ثابت ہونے جا رہے تھے. میری بات کو دوبارہ سنیے, اللہ کا مواحد ہونا یعنی توحید ہونا, قیامت کا ہونا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا رسول ہونا, وہ ایک ہستی کے ذریعے سے منوانے کا عمل ہو رہا تھا اور وہ ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی. یہ بڑی مختلف بات ہے, اس لیے دوبارہ ذہن نشین کر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے تین چیزیں ثابت کی جا رہی تھیں. اللہ کا ایک ہونا یعنی توحید, کیونکہ وہ تو اللہ کو مانتے تھے, انکار نہیں کرتے تھے, اور بھی بہت سارے خداؤں کو مانتے تھے. توحید, آخرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استعمال کیا جا رہا تھا, تو اس لیے توحید کے بعد فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہیں شک ہے, اس کتاب کے بارے میں جب نے اب نازل کی ہے, تو اس جیسی ایک سورہ بنا لاؤ اگر تم سچے ہو, اور اپنے سارے شہداء کو بلا لو مدد کے لیے. اب تینوں باتوں کو الگ الگ سمجھ لیجئے, پھر آیت کے مفہوم کی طرف آئیں گے. کوئی ایک سورہ بنا لاؤ, یہ چیلنج کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ چیلنج سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن جیسا کلام تم نہیں بنا سکتے ہو. یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن کیا میرے جیسی تحریر آپ لوگ لکھ سکتے ہیں, یا آپ جیسی تحریر میں لکھ سکتا ہوں؟ علامہ اقبال کی طرح کی شاعری, غالب کی طرح کی شاعری اقبال اور غالب اقبال کی طرح کی شاعری کر سکتا ہوں؟ پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ غالب کے پاس بھی اسی طرح کی صلاحیت ہے جس طرح کی اقبال کے پاس ہے, لیکن دونوں ایک دوسرے کی نقل نہیں کر سکتے. اقبال غالب جیسی شاعری نہیں کر سکتے, اور غالب اقبال جیسی شاعری نہیں کر سکتے. غالب نے میر کے بارے میں کہا ہے کہ ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب, کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب, ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا, ہے نا؟ تو میر کی نقل کرنے کے باوجود میر کی نقل نہیں کر سکے, یا کر سکے؟ تو پھر یہ کیا دلیل ہے؟ کسی کی بھی کتاب جیسی کتاب کوئی نہیں لکھ سکتا, ٹھیک ہے؟ اب یہ ایک دلیل کیا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم اگر اس کو اللہ کی کتاب مانتے ہو تو ایک سورہ بنا لو. ایک سورہ, یہ بھی نہیں کہ اتنی بڑی کتاب لے آؤ, یہ جتنی نازل ہوگی اس جیسی لے آؤ, سورہ کوثر جیسی سورہ ہی لے آؤ. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں. اس استدلال کے دو پہلو ہیں جن کو فراموش کر کے وہ سادہ سی بات کر دی جاتی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے جیسا کلام کوئی نہیں لکھ سکتا. پہلی بات یہ سمجھیے کہ عرب یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اجمی آ کر یہ لکھوا دیتا ہے, ٹھیک ہے, یا جنات آ کر یہ کلام سکھا جاتے ہیں. پہلا مقدمہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اجمی آدمی آ کر سکھا جاتا ہے, اور دوسرا کیا کہ اجمی نہ سے ہی جنات آ کے کان میں ڈال جاتے ہیں یہ باتیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم بھی اپنے ساتھیوں کو بلا لو اور اس طرح کا کلام پیش کر دو. انہیں جنات سے رابطہ کرنا ہے نا, اسی اجمی سے رابطہ کرنا نا, کر لو. تو نہ کوئی جن آ رہا ہے نہ کوئی اجمی آ رہا ہے, تم اس طرح کا کلام نہیں لا سکتے ہو. یہ ایک استدلال کا پہلو یہ ہے جو اکثر فراموش رہتا ہے. دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید انسانی کلاموں جیسا نہیں ہے. اس کی نقل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس طرح کے کوئی ایک جملہ لکھو یا کچھ کر لو, یہ مطلب نہیں ہے. اس کے اندر الہامی رنگ ڈالنا مسئلہ ہے. اس بات کو سمجھیے, ہمارے یہاں مصنوعی پھول پڑے ہوتے ہیں, یہاں بھی پڑے ہوتے تھے کسی زمانے میں. مصنوعی پھولوں کو دور سے دیکھ کر آپ کو دھوکہ لگ سکتا ہے کہ یہ اصلی ہے, ٹھیک ہے, بالکل گلاب کا پھول گلاب جیسا ہی بنا ہوگا, لیکن کبھی آپ ہاتھ لگا کر کہیں گے نہیں یار یہ اصلی نہیں ہے, کبھی آپ سونگھ کر کہیں گے نہیں یار یہ اصلی نہیں ہے, کبھی آپ کو کوئی دھاگے سے نظر آ جائیں گے کہ نہیں اصلی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ शक्ल भी वैसी है, और फ़र्ज़ कर लिए उसने गुलाब का सेंट भी निकाल कर उसमें डाल दिया, खुशबू भी दे रहा है, दोनों में फ़र्क क्या है? एक असली फूल है, एक मसनूई फूल है। ये असली कलाम है, मेरा आपका कलाम मसनूई कलाम है, लेकिन इसकी अप्रिसिएशन वही कर सकता है जिसको अरबी आती है, मैं वो करवा नहीं सकता इस क्लास में। ये असली कलाम है। अब असली कलाम को समझने के लिए मैंने फूल की मिसाल दी, अब दरख्त की मिसाल लीजिए। आपके सामने ये कैमरा का स्टैंड है, कैमरे का ये स्टैंड जो है, क्या अल्लाह ताला ने कोई दरख्त की शाखें इस तरह बनाई हैं? टेढ़ी मेढ़ी तिरछी, लेकिन वो कितना खूबसूरत दरख्त होता है। वो असली पाइप हैं, वो असली तने हैं, वो असली स्टैंड हैं जिसके ऊपर इतना बड़ा दरख्त खड़ा होता है, और ये मसनूई स्टैंड है। ये फ़र्क कैसे पड़ा? यानी इस मेज़ को देखकर, इसकी रानाई, इसकी खूबसूरती, इसकी हमवारी, सब कुछ देखकर आप कहेंगे ये अल्लाह ने नहीं बनाया, क्योंकि ये मसनूई है। दरख्त को देखकर आप कहेंगे अल्लाह ने बनाया, क्योंकि वो असली है। कुरान मजीद में और मेरी किताब में या आपकी किताब में यही फ़र्क है। हम उसे इसी तरह से सीधा चकोर बनाएंगे। मेज़ बनाना है मैंने, तो हम सीधा लगाएंगे, चकोर बनाएंगे या गोल बनाएंगे, बड़ा हमवार करेंगे, रंदा लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अल्लाह ताला टेढ़े मेढ़े तिरछे घुड़घरे बना के क्या खूबसूरती पैदा करता है। तो कलाम मजीद भी ऐसा ही है। इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो आपको लगेगा अच्छा, एक बात के बाद दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात, पाँचवीं बात, कोई रब तो नज़म नहीं है। लेकिन ज़रा उतर कर देखेंगे ऐसे लगेगा ओहो अच्छा, ये क्या बात है, कमाल हो गया। ठीक है, तो जो फ़र्क अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में है और मेरी आपकी बनाई हुई चीज़ों में है, वही फ़र्क कलाम इलाही में और हमारे कलाम में। और अजीबोगरीब बात है कि दरख्त जैसा ही हुसन है और दरख्त जैसी ही बेतरतीबी है, दरख्त जैसा ही तरतीब है और दरख्त जैसी ही बेतरतीबी भी है, दरख्त जैसा ही खुरदरापन है और दरख्त जैसी ही खूबसूरती भी है, जमाल भी, दरख्त जैसा ही रोब है, खौफ है, और इसमें भी ऐसे। तो ये अजीबो गरीब पहलू है इसका कि जो गिरफ्त में नहीं आता कि हुआ कैसे है ये। इसलिए चूँकि अरबों की अपनी ज़ुबान में ये कलाम था, वो ये जानते थे कि हम ऐसा नहीं कर सकते, नामुमकिन है। एक और पहलू अर्ज़ कर दूँ जो आप ज़्यादा शायद आसानी से समझ सकें। दुनिया में जितनी भी किताबें लिखी जाती हैं उसमें अगर आला मज़ामीन बयान करने हों तो आपको मुश्किल अल्फाज, टर्मिनोलॉजी, इस्तराहात, मुश्किल मुश्किल अल्फाज के अंबार, मुश्किल मुश्किल तरकीबें, तरकीबों का मतलब दो फ्रेज़ेस या कह लीजिए, वो आप इस्तेमाल करते हैं। कुरान मजीद आता है, आम आदमी की ज़ुबान में बड़े आला मज़ामीन बयान कर देता, बिल्कुल नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। एक और पहलू कि मैं और आप लिखते हैं, मसा अल्लामा इकबाल को देख लीजिए, बड़े शायर हैं इसलिए नाम ले लेते हैं उनका, वो बांगे दरा के ज़माने में जो बातें कर रहे हैं वो बाले जबरील के ज़माने में नहीं है, जो बाले जबरील के ज़माने में कर रहे हैं वो ज़रब कलीम के ज़माने में नहीं है। यानी आपको रूजो जवाल नज़र आएगा, बाले जबरील की ज़ुबान भी आला, मज़ामीन भी आला। लेकिन ज़रब कलीम में मज़ामीन आला हैं, कलाम ज़रा जवाल आशना हो गया है, उसके अंदर वो चाशनी नहीं है, खूबसूरती नहीं है। बांगे दरा में लड़कपन सा है, ना मज़ामीन आला है ना ज़ुबान आला है। कुरान मजीद में चीज़ नहीं है, आपको कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आती, कोई रुजू जवाल नज़र नहीं आता, ये नामुमकिन है। एक सूरा में, एक मजमून में, एक सफ़े के पैसेज में इंसान की चीज़ों में ये चीज़ मौजूद होती है। वो डेवलप करता है, बेहतर करता है, ठीक करता है, फिर जाकर कहीं पब्लिश करता है, फिर भी गलतियां रह जाती हैं, फिर भी मसाइल रह जाते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं। तो ये वो पहलू हैं जिसकी वजह से कहा कि अगर तुम इस शुबे में हो कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, हमने अपने बंदे पर जो कुछ उतारा है इसके बारे में शुबा है, तो एक सूरा इस जैसी बना कर ले आओ। मैं मिसले ही में ये स्ट्रेस, दोनों मैंने मुकदमात बयान कर दिए, कुरान मजीद के कलाम की नेचर और दूसरी उनका ये दावा कि नबी सल्लम को एक अजमी आकर पढ़ा जाता है और एक जन्नात जो हैं वो कुछ इल्का कर देते हैं। तो फरमाया तुम भी उन जन्नात से रबता कर सकते हो, उस अजमी के पास जा सकते हो, बना लो। दोनों मुकदमात का एक ही जुमले में जवाब दे दिया। वदु शहदाकुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जिसको जिन शहदा को बुलाना चाहते हो बुला लो। शहदा अरबों का एक टर्म है। इनके यहाँ जब वफूद जाते थे, मसलन एक बादशाह ने हमला कर दिया है या उसके फौजियों ने किसी आदमी को मार दिया, किसी सरदार को मार दिया है, तो ये अपना वफद एक बनाते थे। उस वफद में सबसे अच्छा बोलने वाला, ख़ासतौर से शायर, उसको नुमाइंदा बनाते थे। तो मसलन 200 या 20 या 25 या 10 लोग गए हैं, तो एक बीच में ऐसा आदमी है जो बहुत अच्छा बोल सकता हो, फसीह व बलीग तकरीर कर सकता हो या शायरी में अपनी बात कह सकता हो, इन लोगों को शहदा कहते थे। ये मदद करने, कौम का साथ देने के लिए, मुश्किलात में कौम को अच्छा कलाम देने, अच्छी बातें बयान करने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो कहा कि इस तरह के सारे अपने फसीह व बलीग लोगों को बुला लो, कलाम ले आओ। इस तरह से यानी अल्लाह तआला ने यह नहीं कहा कि अपने हो सिर्फ अजमी को बुला लो, नहीं, जितने भी हैं। अब उसमें जिन्नात भी शामिल हैं, उसमें उनके यहाँ इंसान भी शामिल है, क्योंकि इनका ये ख्याल था अरबों का कि जो शायर हैं या खतीब हैं इनको जिन्नात इल्का करते हैं, इनकी अपनी सलाहियत नहीं होती, हमारे जैसे इंसान हैं, लेकिन जिन्नात इनको पसंद करते हैं, अपना कलाम में आके इल्का कर देते हैं। तो फरमाया अगर तुम सच्चे हो कि ये अल्लाह की किताब नहीं है, तो फिर ये काम कर दिखाओ, फिर तुम ये काम कर दिखाओ कि इस जैसी एक सूरा ले आओ और जितने शहदा को, जितने मददगारों को, जितने तुम्हारी सपोर्ट करने वाले हैं उनको बुलाना चाहो तो बुला लो। आगे फरमाए फाइन लम तफलू, मेरा ख्याल टाइम हो गया है, सवालों के लिए 2 मिनट हैं, तो यहाँ रोक लेते हैं आयत नंबर 23 पर।